بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، آج بتاريخ 27 أغسطس 2014 لوگ سوال شیخ مقصود رحمۃ اللہ کے جوابات نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے دور سماعت فرمائیں گے. شیخ محترم کا سفر ہندوستان کا الحمدللہ کامیاب سے کامیاب رہا. شیخ محترم بہت نے خود اپنے کاموں کو انجام دے کر سعودی عرب واپس تشریف لا چکے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے کافی انتظار کیا. آپ تمام کے شکر گزار ہیں کہ جو آپ نے اتنی لمبی مدت تک اپنے جوابات کا انتظار کیا. اب بلا کسی تاخیر جوابات کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے گروپ نمبر 1 سے ساتھ سوال کرتے ہیں. شیخ السلام علیکم، اگر زمین خرید کر رکھ ہو، زمین سے کچھ بھی فائدہ نہیں مل رہا ہے، یعنی کوئی آمدنی اس سے نہیں آ رہی ہے، نیت یہ کہ آگے چل کر دیکھیں گے تو کچھ کام آ جائے گی، تو ایسی زمین پر کیا زکات کر جائے گا؟ نہیں.
دیکھیے، زمین پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ زمین خریدی ہوئی ہے یا اسے وراثت میں یا کسی اور ذریعے سے ملی ہوئی ہے. اگر وہ زمین وراثت میں یا کسی اور ذریعے سے ملی ہوئی ہے اور اس کے بیچنے کا مکمل ارادہ اور خرید کا مکمل ارادہ، اگر بیچنے کا مکمل ارادہ نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ لیا جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا ہے. البتہ جس دن سے بیچنے کی مکمل نیت کر دے گا، اس دن سے سال گزر جانے پر اس کی زکات ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ زمین مالی تجارت میں ہے، شمار ہوگی. عام اقارات یا عام جو جائیداد ہوتی ہے اس میں اس کا شمار نہ ہوگا. اور اگر وہ زمین خریدی ہوئی ہے تو سوال یہ ہے کہ خریدا ہے کس نیت سے، آیا اس کی کوئی مکمل یا جسے متعین نیت نہیں ہے کہ آیا اس کی دیکھے گا یا اس پر گھر بنائے گا، دکان بنائے گا، بچوں کے لیے مستقبل میں کام آئے گی. تو اگر کسی بھی قسم کی مکمل نیت نہیں ہے تو اس پر بھی کوئی زکات نہیں ہے. اور اگر مکمل نیت ہے کہ ہم اس پر گھر بنائیں گے یا دکان بنائیں گے یا بچوں کے مستقبل کے لیے ہے تو اس پر بھی زکات نہیں ہے. لیکن اگر خریدا ہے اس لیے کہ ایسے اگر بیکار پیسہ ہمارے پاس رہے گا تو پیسہ ہمارا خرچ ہو جائے گا، لہٰذا اس کی زمین کے رکھ لیتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ زمین تو میرے مستقبل میں کسی بڑے کام کی نہیں ہے، البتہ اس کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. ہم اس زمین کو بیچ کر کے کوئی گھر بنائیں گے، بچے کی شادی کریں گے، ہم کوئی دکان بنائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ زمین گویا مال تجارت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نقدی پیسے کو محفوظ رکھنے اور بچانے کے لیے وہ زمین یا اپنے نقدی پیسے کو بڑھانے کے لیے وہ زمین لی گئی ہے. تو وہ چاہے اس سے آپ مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اس کی قیمت گھٹ رہی ہے یا بڑھ رہی ہے، اگر اس کی موجودہ قیمت جس وقت سال پورا ہوا ہے اگر اس کی موجودہ قیمت اتنی ہے کہ اس پر زکات واجب ہے اتنی مبلغ پر، تو اس کی زکات دینی ہوگی. اگلا سوال ہے خادی پوچھتے ہیں نماز میں کتنے رکن ہیں اور کتنے واجبات ہیں، اگر ان سے کوئی چھوٹ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ ہم دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی چیز مرنی نہیں ہے. آپ نے متعین نہیں کیا کہ یہ رکن ہے یہ واجب ہے، یہ شرط ہے یا یہ سنن میں ہے. علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے اسے شرائط میں، ارکان میں، واجبات میں تقسیم کیا ہے، اور یہ تین علماء کے نزدیک مختلف کی ہے. بعض علماء نے 7 رکھا ہے، بعض علماء نے 9 رکھا ہے، جس نے حسن خاں ہے. علماء احناف کے نزدیک صرف 6 ہے. حنابلہ کے نزدیک رکن کی بات ہو رہی ہے، حنابلہ کے نزدیک رکن 14 ہے. یہ علماء کے ثواب دید کے اوپر ہے کہ رکن سے بعض علماء نے نیت کو رکن میں شمار کیا ہے اور بعض علماء نے نیت کو شرط میں شمار کیا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ کوئی متعین بات نہیں کی جا سکتی. البقتاع علماء نے یہ جو فرق کیا ہے وہ اس میں ہے رکن اور شرط اس کو قرار دیا ہے کہ اگر وہ چیز چھوٹ جائے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہوگا ورنہ انسان کی نماز نہیں ہوگی. مثال کے طور پر بعض علماء نے نیت کو شرط میں اور بعد میں ارکان میں شمار کیا ہے اور فرائض میں شمار کیا ہے, تو اگر نیت چھوٹ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ نیت کر کے شروع سے نماز پڑھے ورنہ اس کی نیت نہیں ہوگی. رکو رکن میں ہے, اگر رکو چھوٹ گیا تو رکو کو پورا کرنا ہی ہے کہ اس کو پورا کیا ہوئے نماز نہیں ہوگی. اور کچھ چیزوں کو واجبات میں شمار کیا ہے جیسے احناف کے نزدیک کیا ہے قرآن کرنا ہے یا احناف کے نزدیک تشہد اول ہے یا حنابلہ کے نزدیک رکوع اور سجدے کے اندر تسلیحات ہیں. اب یہ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو سجدے کا کفارہ ہو جائے گا بشرطے کہ جان بوجھ کر کے نہ چھوڑا ہو. اگر بھول کر کے چھوٹا سجدے کا کفارہ ہو جائے گا. باقی چیزیں جو سنتیں ہیں ان کی چھوٹ جانے سے نماز میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی نہ چھوڑنے سے خرابی لازم آتی. البتہ نماز کا مکمل اجر اگر چھوڑ دیتا ہے چھوٹ جاتی ہے تو نہیں چھوڑ دیتا ہے نماز کا مکمل اجر اس کو نہیں ملے گا ورنہ تو نماز ہو جائے گی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں حمام میں جب ذکر کرنا منع ہے تو پھر غسل سے پہلے بسم اللہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟
اصل میں دیکھیے غسل سے پہلے بسم اللہ کہنے کی میرے نظر میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پہلے بسم اللہ کیا ہو. ایسا نہیں ہے, یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ حمام میں منع ہے تو حمام میں تعطل ہوتی جیسے آج کل کے حمام ہیں حمام میں کوئی بسم اللہ اللہ ہماری خبر سے خرائے یہ چیز اس کے لیے کافی ہو جائے گی. الگ سے اس کو بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں آپس میں زنا کیا اور پھر دونوں نے شادی کر لی, تو اب ان دونوں کا کیا حکم ہے؟
دیکھیے اگر دونوں شرمندہ ہیں اور توبہ ہیں تو دونوں کی شادی میں کوئی خلل نہیں ہے متعین ہے. البتہ دونوں ہی زنا کر مصر ہیں اور اس کو اپنا عیب نہیں سمجھتے ہیں, یہ بھی قرآن مجید کے روح سے کوئی حرج نہیں. اجانے لائن اور مشرقہ زانی جو ہے مشرق اور زانی ہی سے شادی کرتا ہے تو اس لیے شادی مناسب ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ ایسے لوگوں کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے, شرمندہ ہونا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے. غلطی بات غلط ہو گئی ہے.
اگلا سوال ہے ساتھ میں پوچھتے ہیں کہ نماز میں سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے زمین پر یا اپنے گھٹنے میں رکھنا چاہیے؟
جیسے اس سلسلے میں ہے علم کا اختلاف ہے, اختلاف کی وجہ حدیث ہے. انہوں نے حضرت ابو داؤد حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا یبرک احدکم کما یبرک ذریعہ, اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے نہ بیٹھے بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے. اور دوسری حدیث وائل میں خود رکھی ہے جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھٹنے رکھے اور رکھے پھر بعد میں اپنے ہاتھوں کو رکھنا. لیکن وائل بن حضر کی روایت اس میں شریف راوی ہیں جو متفقہ طور پر علماء کے نزدیک ضعیف ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت جو ہے اپنے طور پر صحیح ہے, لہذا اصل یہ ہے اور صحیح یہ ہے کہ پہلے ہاتھوں پر رکھنا تو اس کے بعد گھٹنے پر رکھنا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کل مات بل ہم جی جی تو ساتھی اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت کا مفہوم سمجھنا چاہتے ہیں.
دیکھیے قرآن مجید میں جو جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما رکھا ہے اموات, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کر قتل کر دیے گئے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو. دوسری جگہ ہے سورہ آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں تم مردہ گمان نہ کرو. یہ حکم جو وارد ہے علماء کے نزدیک متفقہ طور پر شہید کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے مقام کو واضح کرنے کے لیے ہے. اور اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ میں انہیں جو زندگی عطا کی ہے انہیں جو حالت میں رکھا ہے وہ عام مردہ مردوں کے حالات سے مختلف ہے. اس کا یہ مطلب پٹان کسی عالم نے آج تک نہیں لیا ہے الا یہ کہ وہ بدعتی ہوں اور بدعت کے اوپر اپنے قائم ہوں, ورنہ کسی عالم نے اس کا یہ مفہوم آج تک نہ کسی مقصد نہیں لیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کون سی زندگی جو ہے دنیا کی زندگی ہے. دیکھیے سب سے بہتر تفسیر قرآن مجید کی وہ ہو سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں. صحیح مسلم شریف میں عبد اللہ بن عباس سے اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہدا سے کہے گا, سودا سے کہے گا کہ تم کچھ اور چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی آپ نے مجھے یہ مقام دیا ہے, میری روح کو آپ نے یہ سب چیزوں کے قالب کے نیچے جو سنجیر ہیں اس نے آپ نے رکھا دیا ہے اور ہمیں اجازت ہے کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں آئے جائیں تو ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن یہی سوال اللہ تبارک و تعالی جھوٹا کرے گا اور اس کے بعد تیسری بار یہ سوال کرے گا جب وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سوال سوال کر ہی رہا ہے تھوڑے ہی نہیں تو وہ کہیں گے اے اللہ تبارک و تعالیٰ ذرا یہ الفاظ غور کریں گے دونوں تین شریف آ جائیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے, ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے, سرد ارواح ہمیں الا اجسا دینا تاکہ دوبارہ ہم تیرے راستے میں شہید کیے جائیں اور ہمیں اور ان کا اعلیٰ مقام ملے. یہ حدیث میں بتاتی ہے کہ دنیا کے لحاظ سے ان کے اوپر موت ساری اور قتل ساری ہو گئی, ورنہ جسموں میں لوٹانے کا کیا معنی ہے, جسموں میں لوٹانے کا معنی کیا, اور کیا معنی یہ ہے کہ جان بھائی ان کی روح کو سب چیزوں کے قالب میں کیسے عرش کے نیچے کو سماجی میں ہے اس میں لٹکا دیا گیا. تو اپنے غلطی یہاں پیدا ہوتی ہے کہ عالم برکت کو انسان عالم دنیا پر خلاف کرتا ہے جبکہ وہ مستقل زندگی اور دنیا میں مختلف ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنیا کے لحاظ سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے لیکن ان کے احترام میں ان کی تقدیر میں اور لوگوں پر انہیں مقام دینے کے لیے ہم انہیں مردہ نہیں کہتے. اس لیے اگر یہ نظر ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے, یہ کہا کہ تم لوگ مردہ نہ کرو, تم لوگ مردہ انہیں گمان نہ کرو بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک زندہ انہیں روزی دی جاتی ہے.
گروپ نمبر تین سے ساری سوال کرتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اور ہاتھ کو چہرے پر پھیرنے کا ثبوت کس حدیث سے ہے؟
دیکھیے جہاں تک ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا تعلق ہے یہ حدیث بہت سی حدیث ہیں صحیح بخاری وغیرہ میں اللہ کی اللہ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کھائی اور کہاں ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ساری لوٹا کے ہمیں البتہ ہاتھ کے پھیرنے کا جہاں تک تعلق ہے اس سلسلے میں ایک حدیث ابو داؤد عبداللہ ابن عمر کی ہے شاید اور سن ابو داؤد عبداللہ ابن عباس کی ہے جس کے اندر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے تھے سوچتے چہرے پر پھیرے بغیر واپس نہیں کرتے تھے. البتہ اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف کی ہے, حاتم حضر رحمہ اللہ ہیں, چوکانی ہیں, تنعامی ہیں, امام نووی رحمہ اللہ کا بھی اس طرح ہے جن حدیث کے حد درجے کو پہنچتی ہے جیسے کہ حاتم حضر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں رکھا ہے. بعض علماء کے نزدیک کی حدیث وحیح ہے, البتہ آپ اگر دیکھیں تو علماء کا اور امت کا اس کے اوپر عمل چلا آ رہا ہے. تو اگر کوئی آدمی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں پر چہروں کو پھیرتا ہے تو ان شاء اللہ کوئی فرق کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, کافی پوچھتے ہیں کہ کیا قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
کوئی حال نہیں, کوئی معنی اس میں معلوم نہیں ہے, قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہ دیا جائے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں منت مانی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جیسے کہ میں اگر مجھے کوئی چیز مل جائے تو میں روزہ رکھوں گا, میں منت مانگنا چاہتا ہوں.
کیونکہ علماء ہیں بعض حدیثوں کی بنیاد پر اسے مقروض قرار دیا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتی, البتہ بخون کے مار سے کچھ نہ کچھ سے نکل آتا ہے. تو ابتدائی طور پر منت ماننا یہ مقروض لکھا ہے علماء نے اور اس کی حدیث میں مانت واری ہے. البتہ اگر کوئی کام ہو جائے تو اس کے الگ اگر کوئی آدمی کام ہو جائے اس کے وجہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی بھائی اب میرا یہ کام ہو گیا میں یہ منت مانگتا ہوں میں اتنا دوں گا یا میں اتنا روزہ رکھوں گا تو یہ ایک اچھی چیز ہے, کوئی فرق کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے تو کیا یہ چیز ضروری ہے؟
بھائی دیکھیے یہ سوال مقصرت واری ہے, ضروری تو دنیا کا کوئی عالم نہیں کہتا, اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ سنت ہے کہ نہیں ہے. اس لیے کہ سنن ترمذی وغیرہ میں جو حدیث مروی ہے اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف چیز ہے. علامہ امام القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو قابل عمل قرار دیا ہے, امام ترمذی نے بھی اسے حسن قرار دیا ہے اور بعض علماء جیسے متاثرین نے علامہ البانی نے اسے ضعیف قرار دیتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے محل نظر کہ اعلیٰ اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے کہ وضو تو نہیں ہے. لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے امام ترمذی رحم اللہ فرماتے ہیں ولا عمل على هذا, اسی کے اوپر اہل علم کا عمل ہے, اسی کے اوپر اہل علم کا عمل ہے. اور مصنف عبد الرزاق میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ سے مروم ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو لے آتے بلکہ چوکے میں لے آنے کا ذکر ہے, اس کے بائیں کان میں اذان دیتے اور بائیں میں اقامت کرتے تو کہنے کا اور اسی دن اس کا نام رکھتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ضعیف آدمی کے اوپر جس کی طرح علماء کا حدیث مختلف کی ہے اور اس پر علماء کا عمل چلا آ رہا ہے, علماء کا عمل امت کا عمل چلا آ رہا ہے اور اس کی تکلیف خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز جو جانتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو ان کا عمل ہے تو اس سے اس کو تکلیف پہنچی ہے. لہٰذا اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بدعت کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا عمل جس پر تابعین صحابہ کے زمانے میں عمل ہو, خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز جیسا آدمی اس کے اوپر عمل کرے تو اس کو بدعت کرنے ذرا کم سے کم لے رہے ہیں کہ وہ بڑی جرأت ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اسے روکتے نہیں ہیں, اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آتے کی سنت کو چھوڑ دیا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو کیا کرنا چاہیے, اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟
جس کے حدیث شریف میں اچھی تو نسل علیہ ہے, یعنی مردہ جو بچہ پیدا ہو اس کی نماز پڑھی جائے گی, تو خطا نسل بھی کیا جائے گا, اس کی جنازے نماز جنازہ پڑھی جائے گی, غلط واجب نہیں ہے نماز جنازہ کرنا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ دائیں بائیں ہاتھ کی سداوا میں کیا انگوٹھی پہن سکتے ہیں کسی بھی, یا کوئی ممانعت آئی ہے کسی طریقے سے؟
دیکھیے مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسند احمد میں اور شاید صحیح مسلم میں بھی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دو انگلیوں نے وہ انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے, اس لیے اور اس میں بعد نکالا کیا شہادت کی عمری ہے. اس میں اس حدیث کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ مردوں کے لیے ان دونوں انگلیوں کے اندر انگوٹھی پہننا مکرو ہے یا منع ہے. البتہ عورتوں کے لیے اس کی اجازت علماء نے دی ہے, اس لیے کہ وہاں پر خطاب مردوں کے لیے کہا جائے اور عورتیں جینت اختیار کرتی ہیں اور بعض احساس اس کی تعریف بھی ہوتی ہے, لہٰذا کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ مردوں کے لیے اسے مانے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, عورت یا مرد تیری مانگ نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی میں پڑھا تھا شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا تھا کہ مکتوب میں, جبکہ ایک بھائی نے کہا کچھ دوسرے علماء تیری مانگ نکالنے کی اجازت دیتے ہیں, تو میرا سوال یہی ہے کیا ہے کیا لگتی ہے راجو چیز کیا ہے؟
دیکھیے جہاں تک ہم نے اس مسئلے کو سمجھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت نہیں ہے وہ درمیان سے مانگ نکالنے کی ہے. درمیان سے مانگ نکل کے صحیح بخاری کہیں مسلم ہے کہ اللہ رسول علیہ وسلم پہلے اپنے بال کو پیشانی پر لٹکا دیں کہ اس لیے موجود ایسا کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحود کی مخالفت کا حکم دے دیا گیا تو آپ نے فرق کیا ہے اور فرق کہتے ہیں درمیان سے مانگ نکالنے کو. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے اور یہ طریقہ بہتر ہے. البتہ اسے عادات میں سمجھا جائے, اسے عادات میں سمجھا جائے تو اگر بغل کی مانگ نکالنے سے آپ نے منع نہیں فرمایا ہے تو بہتر تو وہی ہوگا کہ درمیان سے, تو اگر کوئی آدمی بغل سے نکالتا ہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن ایک چیز انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچپن ہی سے دیکھتے آئے ہیں کہ بغل سے مانگ نکالنا یہ دین یا جن کے اوپر دین کے اعمال ظاہر رہا کرتے ان کا طریقہ نہیں رہا, ان کا طریقہ نہیں رہا. عام طور پر ایسے ہی لوگوں کا طریقہ رہا ہے جو دین سے کسی قسم سے دوری اختیار کرتے ہیں. اس لیے بہتر وہی ہے کہ درمیانی سے مانگ نکالی جائے اور بغل سے مانگ نہ نکالی جائے, اور خصوصاً عورتوں کو تو اس سے روکا جائے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے جتنے ہیں اسے مسلم تبدیلی کی میری امت کے دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم نے نہیں دیکھا ہے، مثال ان کا عقیدت معاملات معاملات معاملات، وہ عورتیں جو برہنا ہوں گی دیکھنے میں اور دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، اور ان کے بال وقتی اونٹ کے مائل پیغام کی طریقے سے ہوگا، یعنی ان کا ایک طرف میدان ہوگا۔ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کو روکا جائے، اور یہی دیکھا جاتا ہے کہ آج کل عورتیں اس قسم کا جو بناو سنگار یعنی بغل سے بھاگ نکالتی ہیں، وہ یا تو فلموں میں کام کرنے والی، گانوں میں کام کرنے والی، یا اس قسم کی عورتوں کی تقلید میں انہیں دیکھ کر کے ایسا کرتی ہیں، تو اس میں غیر قوم کی مشاہد بھی ہے، لہٰذا اس سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے۔
اگر سوال ساتھی پوچھتے ہیں کیا عورت وضو کرنے کے بعد لپسٹک یا نیل پالش لگا کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟
کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ ہے کہ جب دوبارہ وضو کرنا ہوگا تو کہ لپسٹک کو اتارنا ہوگا۔
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ عورتیں ہر دن چوٹی ڈالتے وقت جو بال جھڑ جاتے ہیں ان کو جمع کر کے رکھتی ہیں، گھر کے سامنے کچھ لوگ آتے ہیں ان کو دیتی ہیں، اور ان بالوں کے بدلے بچوں کو غبارے ملتے ہیں یا کچھ چھوٹے موٹے برتن ملتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا، بال بیچنا ہے، بیچ کر ان کو چیز لینا، کیا جائز ہے یا نہیں؟
دیکھیے صحابہ کرام کے زمانے ہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ناخون کو اور اس قسم کے بالوں کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ ہم بھی اپنے بچپن میں اپنی عورتوں کو دیکھتے آئے ہیں کہ ان کے بال جو ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے وہ کہیں پر اس کو دفن کر دیا کرتی تھی، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرا جاتی تھی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جو بال گرتے ہیں یا ناخون کاٹتے ہیں انہیں جمع کر کے رکھنا، اتنا ہی دیکھنا ہے، اس کی استفادہ کرنا ہے۔ یہ کسان نہیں آتی، مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو لے کر کے جاتے ہیں اور وہ اگر خالص ذمہ دار ہیں تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہیں اس کے ذریعے سے بعض عورتوں کے اوپر نظر بھی لگ سکتی ہے، ان کے اوپر جادو کا بھی عمل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یہاں تک بات ہے، البتہ جہاں تک بیچنے کا تعلق ہے یہ تو اچان علماء نے جائز قرار دی ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ علماء کا اجماع ہے، علماء کا اس بات کا اجماع ہے کہ انسان اپنے جسم کے کسی حصے کو نہیں بیچ سکتا، اپنے جسم کے کسی حصے کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ چیزیں کئی اعتبار سے غلط ہے۔ ایک اعتبار سے غلط یہ ہے کہ عورتوں کا بال ہے، ان سے غیر محرم مرد لوگ دیکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ انسانوں کے خیالات الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ جب انسان عورت کو اپنی بال کے ظاہر کرنے کی بات نہیں ہے تو اسے دیکھنے کی بات کیسی ہوگی؟ دوسری چیز اس کے ذریعے سے اگر جادو کرنا چاہیں یا اور کچھ بڑا آسان کام ان کے لیے ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ کام غلط اور ناجائز ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ دھاگے سے بنے ہوئے بال نما چوٹیاں ملتی ہیں، جس کو سسلا کہا جاتا ہے، خواتین وہ خرید کر اپنی چوٹی میں ملا لیتی ہیں، کیا یہ چیز جائز ہے؟
اگر یہ چیز کالی نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کے بال بڑے لمبے نہیں ظاہر ہوتے ہیں، تو وہ چیز تو محل نظر ہے، اسے بعض علماء نے تو ہر چیز سے منع کیا ہے، ہر قسم کی چوٹی سے، ایک نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اسے دھوکہ دینا، اس سے دھوکہ نہیں لگتا ہے، کہاں اس کے بال لمبے ہیں کہ چھوٹے ہیں، البتہ ہے کہ اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا ہے، اللہ کے رسول والمستور کرا، اپنے بالوں میں کوئی چیز جوڑنے والی اور جوڑوانے دونوں سے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ البتہ اس کے لیے وہ جھوٹی میں اپنے بالوں کو باندھنے کے لیے آج کل جو چیزیں وغیرہ ہوتے ہیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔
اگلا سوال ہے گروپ نمبر چار کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا تین طلاق والا اپنا فرمان اپنی حیات میں واپس لے لیا تھا یا نہیں؟
مصعب اسماعیلی کے اندر ایک حدیث کے سلسلے میں موارد ہے کہ وہ شرمندہ ہوئے تھے، واپس لینے کا ذکر نہیں ہے، اس بات پر شرمندہ ہوئے تھے۔ امام القیم رحمہ اللہ نے اسے الاحکام کے اندر اسلام کے اندر ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا تھا، ندامت کا اظہار کیا تھا، واپس لینے کا ذکر نظر میں نہیں ہے۔
اگلا سوال یہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ رکشا بندھن پر کسی غیر مسلم لڑکی سے راشی بنوانا کہتا ہے،
یہ چیز اصل ناجائز اور حرام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز کہیں خود تک انسان کو نہ پہنچائے، اس لیے کہ اس سے جو چیز کسی غیر قوم کا شعار بن جائے اور ان کا مذہبی شعار ہو، انہوں نے اس سے مذہب کی حیثیت دی ہوئی ہے، اس کا مذہبی شعار ہو، اس پر راضی ہونا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ چیز انسان کو کچھ تک پہنچا دیتی ہے، یہ چیز خود ہے، اس سے ضرار سر بلکہ قطعاً پرہیز کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر آدمی اس پر راضی ہوتا ہے تو خطرہ ہے کہ وہ کچھ اثر نہ سمجھ جائے۔
گروپ نمبر 4 سے اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ زمزم کا پانی کسی کافر کو پینے کے لیے دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
اس وقت سے پہلے لیا چکا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کے رسول زمانے میں ہے نا، شروع میں اور آپ سے پہلے بھی کافی ہے لوگ اس کے اوپر سے، کوئی اس میں مدد نہیں ہے، تو استفادہ کے لیے وہ عام پانی کے طریقے سے پانی ہے، استفادہ کے لیے وہ عام پانی کے ذریعے پانی ہے، تو زیادہ ساری مسلوں کی سمجھ کبھی ہو سکتی ہے۔
اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سچے مرینڈا نہ پینے سے امریکہ اور اسرائیل کو نقصان ہوگا، ہم اپنے فلسطینی اخوان کی کچھ نہیں تو کسی طرح ان کی مناجات سے مفادا کر کے ان کی مدد کی جائے، کیا اس طرح کرنا مناسب ہے؟
دیکھیے یہ مسئلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا دیوسی اور مرینڈا سے مسلمانوں کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، آیا اس میں مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہے یا یہود کا نقصان زیادہ ہے؟ اس کے چھوڑنے سے آج مثال کے طور پر یہاں سعودیاں ہیں، مشکل سے اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ کمپنی یہودی ہے تو مشکل سے اس کا 5% یہود میں رہتا ہے، باقی سارا فائدہ کس کو ہے؟ آج یہ کمپنیاں بند کر دی جائیں، کتنے مسلمان عامل ہیں، کتنے مسلمان مزدور ہیں، جس سے جہاں کام کریں اس کی بھر کے روٹی چلتی رہتی ہے، اس قسم کے فیصلے اور دوسرے اس قسم کے فیصلے انفرادی نہیں ہونا چاہیے، اس قسم کے فیصلے کے لیے لوگ علماء کی کمیٹی دیکھیں، جہاں پر بھی ہیں، جہاں کہیں بھی مقاطعہ کا معاملہ ہو، یہ مسئلہ لوگ اپنے ہاتھ میں قربانی طور پر لے لیتے ہیں، کوئی لوگ خبر آئی اس کو لے کر کے ہو جاتے ہیں، نہیں، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے، کوئی اقدام کرنے سے پہلے یہ چیز کہاں پیش کی جائے، علماء کی ایک مجلس کمیٹی کے سامنے پیش کیا جائے، وہ اس بارے میں کیا فیصلہ دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کیا جائے، اپنے اوپر فیصلہ نہ کیا جائے۔
گروپ نمبر 5 میں ساتھی سوال بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ غیر مسلم ساتھی سوال کرتے ہیں کہ مسلمان مرد کے لیے سونا پہننا کیوں حرام ہے؟
ہم دیکھیے ہم مسلمان ہیں، ہمارا صرف اس کے اوپر ایمان ہے کہ ہمارے رب نے اس سے منع کیا، ہمارے رب نے اسے منع کیا ہے، اگر بہت سے مذہب کے اندر اس قسم کی چیزیں منع ہیں جس کی حکمت ظاہر نہیں ہے، ہمیں اس کی حکمت کے پیچھے پڑنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کہ اگر اس قسم کا سوال آتا ہے تو سب سے پہلے امام ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر لکھا ہے کہ اگر اس کی حکمت ظاہر نہیں ہے تو ان کے سامنے عمومی طور پر اسلام کی حقانیت ظاہر کی جائے، جب اسلام کی حقانیت کو مان لیتے ہیں کہ اسلام حق ہے تو بہت سی چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے نہیں آ رہا، اس کو مان لینے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جی
نمبر 6 سے ساری سوال کرتے ہیں کہ یہ تلسی موتی کیا کا کیا حصہ ہے، یعنی اسے بچوں کو گلے میں کیوں پہناتے ہیں، کیا یہ بچوں کے دانت نکالتے وقت درد کو کم کرتا ہے، اس سے تھوڑا سا روشن جانا
دیجیے، مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے،
شرعی مقصد نظر سے کیا ہے،
شرعی مقصد نظر سے اگر قابل اعتماد لوگوں کے تجربے سے ثابت ہو جائے کہ اس کے پہننے کا اثر کچھ ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ چیز چاہیے والا اور تعلیم دھندے کے اندر شامل ہوگی، وہ تمام منع ہے بلکہ اس کے تمام کو بھی اثر ہوگی۔
جی اگلا سوال ہے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے جو پوسٹ میں لکھا ہوا ہے، سعودی عرب کے 70 علماء نے فون پہ ہیلو کرنے یا کہنے کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ ہل کے میننگ یعنی جہنم ہے، ہلو کے معنی جہنم ہے، جبکہ انگریز خود کال کر کے ہائے اور لگ کہتے ہیں، تو بہرحال ساتھی یہ پوسٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کیا پتھر سعودی علماء نے ایسا فتویٰ دیا ہے؟
کون سے علماء ہیں ان کے فتوے کے پوسٹ بھیجی جائے تو اس کے بارے میں سوچا جائے، میرے نظر میں نہیں ایک علماء نے ایسا کہا ہو، اس لیے کہ ایک دوسرے زبان کے ہمارے یہاں بہت سے لوگ صدر جو بچے بول کر آتے ہیں، کہ کسی زبان کو وہ عربی زبان کر یا عربی زبان کو اردو زبان کر. اگر یہ کریں مثال کے طور پر یہاں گیہوں کو کیا کہتے ہیں؟ بھر کہتے ہیں. ایک نہیں ہے. اب تم جو ہمارے یہاں اب میں کہیں گے یہاں ہم بھر نہیں کہیں گے کہ ہمارے یہاں ایک گاڑی ہے, ہمارے یہاں وہ گاڑی ہے, یہ چیز تو بات ہوئی نہیں ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے ہم غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہیں, اس کیس میں ہمارا حاکم تو کوئی ہے نہیں, اور اگر یہاں کے عالم اخبار بولنے سے کترا رہے ہیں تو عوام تب تک ان کے حکم کا انتظار کرتے رہے گی, تو اس بارے میں کیا کہیں؟
اسی اصل یہ چیز اتفاق لگانا کہ یہاں کے علماء ہر بات کہیں اس سے کترا رہے ہیں, جملتن و تفصیلن یہ بات غلط ہے. جملتن و تفصیلن یہ بات غلط ہے. ایسے عوام کو ظاہر بات ہے انہیں اس پر ہونا چاہیے کہ علماء کے اقوال اور فتوی ہی کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اب اگر وہ غلط فتویٰ دے رہے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ ذمہ دار ہیں. آپ کی ذمہ داری اپنی ذمہ داری سے بڑی ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ فتنے کے وقت میں علماء ہی کے ساتھ مل کر کے رہنا چاہیے. یہ فتنوں کا دور ہے, علماء اس کے مصالح اور مقاصد کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, مصالح اور مقاصد کو. اور ہمارے بھائی میں سمجھتا ہوں کہ سلسلے میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں مخالفوں کو کہاں جانا ہے, فلسطین اور وہاں پر یا کیا کہتے ہیں عراق یا سوریہ جانا ہے. سوال یہ ہے کہ عراق اور سوریہ جانے کے لیے سعودیہ میں یہاں کے علماء حاکم ہیں, یہاں کے علماء بلکہ حاکم بھی سوریہ کی موافقت کر رہی ہے, تو یہاں کے علماء بھی منع فرما رہے ہیں, منع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کوئی ایک جماعت نہیں ہے جو لڑ رہی ہے, لوگ مختلف گروپ اور مختلف جماعت میں بچے ہوئے ہیں. آپ سوال کی جماعت کے پاس جا رہے ہیں, آپ کو کیا آپ کے پاس کیا علم ہے, کیا معیار ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ ہاں بھائی یہ جماعت حق ہے یا نہ حق ہے؟ یہ جماعت حق ہے کیا سکتا ہے؟ آپ جب بات میں آ کر کسی ایسی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں جو جماعت سلق کے ماہد کرنے والے سلق کے ماہد کے خلاف رکھتے ہیں. اس لیے اس سلسلے میں ضروری یہ ہے کہ ہمیں سنت و جماعت ہیں ان کے مطلب کے اوپر عمل کیا جائے, ان کے مسئلے کے اوپر عمل کیا جائے, ان کی باتوں کو سنا جائے, ان کے اوپر عمل کیا جائے, اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر میں بنا پیپر کے یعنی بنا تفریح کے حج پرمٹ کے اگر میں حج کے لیے جاؤں اور حج کروں تو کیا میرا حج صحیح ہوگا یا نہیں؟
یہ پرمٹ وغیرہ انتظام سے ہے. اگر آپ جا سکتے ہیں اور غلط رشوت نہیں دے کر کے جا رہے ہیں, سانیہ دھوکہ دے کر کے نہیں جا رہے ہیں, آپ سیدھے راستے سے جائیں, آپ کو جانے دیتے ہیں جس طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں, خود بھی آپ جانتے ہیں کہ آپ دوسری بار یا کتنی بار آپ گئے ہوئے ہیں بغیر کسی پرمٹ کے اور سیدھے راستے سے گئے ہیں, تو ایسے طور پر جانا جو رہا ہے آپ کو گزاری آ سکتی ہے. آپ کا حج ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کو مقبول ہوگا, لیکن اس کے لیے جھوٹ دے کر کے جانا, دھوکہ دے کر کے جانا ظاہر بات اس میں کام جائے نہیں ہوگی.
یہاں پر ایک چیز رشوت کے سلسلے میں آتی ہے, رشوت کیسے ایک گاڑی والا عام طور پر مدینے سے مکہ کو عام دنوں میں 100 ریال لیتا ہے یا 50 ریال لیتا ہے, لیکن ان دنوں میں وہ 400 ریال لیتا ہے, تو اب یہ اس کا کرایہ ہے, تو کیا اس کو کرایہ سمجھا جائے گا یا رشوت سمجھا جائے گا؟
دیکھیے یہ رشوت اس کی بات نہیں, رشوت سے مراد وہ ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر پیسے دے کر کے تفریح وغیرہ نکلواتے ہیں, یہ اصل میں ہے جو سیدھے راستے سے لے گا ٹھیک ہے, اور اگر دھوکے کے راستے سے لے جا رہا ہے جس طریقے سے کچھ بھی اتار دے رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ہاں بھائی تم گھر سے پیدل آؤ, کتنی آپ دیکھتے ہوں گے تو لوگ کہاں پر سے چل کر کے پیدل آتے رہتے ہیں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے.
لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی سامنے کی ہے کہ ہم کو پتا ہے کہ سامنے والے پولیس کی سیٹنگ ہے, تو لہٰذا وہ ہماری گاڑی پار کر دیتا ہے 200 ریال لے کر, تو کیا ایسے 200 ریال دے کر ہماری گاڑی کو اس لیے نہیں سیدھے راستے سے پولیس والے کے سامنے سے پار کروانا چاہیے؟
صحیح نہیں ہے. کیا اس لیے کہ اس میں گناہ کے کام پر غلط کام پر مساعدہ ہے, کوئی کسی بدل ویسے میں اس میں نہیں کرتا, وہ گاڑی والا جو ہے پیچھے کسی راستے سے اس کا فائدہ کراتا ہے جو اس کو چھوڑ رہا ہے, ابھی ریسرچ میں داخل ہو.
تو پھر تو وہ جو کرایہ زیادہ لیتے ہیں ان کی بھی تو حالت یہی ہے.
ہاں اگر وہ یہی لیتے ہیں کرایہ اسی لیے لے رہے ہیں, لیکن بچا ہوتا ہے اپنا
ہم کو پتا نہیں ہے اس صورت میں کہ اب مدینے سے ہم نے سفر کیا مکہ کے لیے, اس میں کہا کہ 300 ریال, اور ہم بیٹھے اور پولیس کے سامنے سے ہمیں لے کر گیا.
دیکھیے یہ کہ ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ بات ذرا قابل قبول نہیں ہے. عام طور معلوم ہے کوئی کسی کو مفت میں اسے نہیں چھوڑ دیتا ہے, کوئی کسی کو مفت نہیں.
جیسے کوئی کسی کو چھوڑ بھی سکتا ہے, کسی کا بادشاہ ہے وہ رشوت دیتا ہے آگے یا نہیں دیتا ہے. اس
کی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے طور پر جائیے, اپنے طور پر جائیے کہ جو وہ کیا کہتے ہیں
اگر کسی اپنی گاڑی تو ہوتی نہیں.
عام طور پر لوگ اپنی گاڑیاں اپنی گاڑیوں سے جاتے ہیں, کس کے پاس نہیں
ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں,
وہ اپنی جو گاڑیاں طے کر کے جاتے ہیں وہ گاڑی لے کر کے جائیں. کوئی بھی بہت اگر گاڑی کی نظر ان لائن ڈالنا تقریباً سارے لوگ یہاں سے پائے تک اپنی ہی گاڑی میں جاتے ہیں, ایسا عام طور اپنی ہی گاڑی پر جاتے ہیں. تو وہ جائیں اپنے سنگل راستے سے, ان کو جانے دیتے ہیں, چلے جائیں, کوئی گاڑی کی بات نہیں ہے. راستہ کھولنا ہی بند کرنا ہی بہتر ہے, کیونکہ راستہ چل گیا تو آپ کہیں گے بھائی تو ہمیں یہاں نہیں جو اپنا حق مانگ رہے ہیں, ہم ایسا کریں تو بہت بڑا بڑا خطرہ کھڑا ہو جائے گا. حاکم کے پاس پھر کوئی مانا ہی نہیں رہ جائے
گا. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ 10 ذوالحجہ کو قربانی مکہ میں ہی دیا جائے, کیا میں اپنے جانور کی قربانی اپنے روم جدہ میں نہیں دے سکتا یا اپنے گھر میں؟ پتا نہیں سوال ساتھی کا وہ بھن ہے, قربانی کے تعلق سے سوال کر رہے ہیں یا حج کے تعلق سے جو حج دی جاتی ہے اس کے تعلق سے ان کا سوال ہے. اگر حج کی جو قربانی اگر ان کا مطلب یہ ہے تو اس موقع پر کیا ان کا جواب ہو؟
حج کی قربانی حج کا یا لوگ حج جو مشکل حج کی جو قربانی ہے جسے حجی کہا گیا ہے قرآن مجید میں, اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک اپنے مقام تک پہنچ جائے. اس کا مقام کیا ہے؟ مکہ اور حدود حرم ہے. ضروری یہ ہے کہ حدود حرم ہی میں وہ قربانی کی جائے, اس سے باہر نہیں جا سکتی ہے. تو وہ مینا ہی میں شرط نہیں ہے, بلکہ مکے میں کہیں بھی اپنی رہائش کے اندر حدود حرم میں کہیں بھی کیا کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قربانی وہ کہیں بھی ہو سکتی ہے, اس کے کوئی چیزیں بتائیے نہیں ہے.
اگر اپنے والے ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن میں یہ زبر پیش یہ کب اور کس نے لگائے ہیں؟
یہ سوال تاریخی اعتبار سے مشہور ہے, سبانی ان سے لگائے ہیں اپنے زمانے میں, اور یہ صحابہ کے آخری زمانے میں, صحابہ کے آخری زمانے میں تھا. یہ 80 کے بعد 90 وغیرہ میں جو اس کی وہ رہی ہے.
اگلا سوال ہے, ایک لمبی پوسٹ سے بھیجی ہے جس کے اندر بہت ساری لمبی وغیرہ باتیں آئی ہیں, کیا آپ جانتے ہیں صبح معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام کو جو نماز پڑھائے تھے اس نماز کی اذان اور اقامت کس نے کہی, اور نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لمبی تفصیل یہی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اذان جو اقامت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی, اور پہلی سورت پہلی زکات میں سورت القافرون, دوسری سورت خطاط میں سورۃ اخلاص, اور اسی طریقے سے آپ کے بالکل پیچھے حضرت ابراہیم ان کے فلاں اور فلاں اور سفے ہیں, بہت عجیب وغیرہ تفصیل ہے. کیا
اس ساری چیزیں بے بنیاد ہیں, نہ اس کا ہماری ہمارے لیے عمل سے کوئی تعلق ہے, اور نہ ہی صحیح حدیث سے اس کا کوئی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے گئے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں آنا نہیں چاہیے, ابھی اس کا جواب ہو گزر چکا ہے. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جس کا ہسبینڈ یعنی شوہر انتقال ہو چکا ہو تو اس عورت کے ساتھ حج کے لیے داماد آ سکتا ہے محرم بن کر یا نہیں؟
یہ درمان اس کا محرم ہے بشرطے کی اس کی حجت وفات گزر چکی ہو, بکر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن جو ان کی وفات ہے گزر چکی ہو تو وہ اپنے درمان کے بعد حج کرا سکتی, درمان اس کا محرم بن سکتی. اگر شوہر زندہ ہے پھر بھی جو ہے وہ اپنے درمان کے ساتھ آ سکتی ہے, اس لیے کہ شوہر اس کا چاہے وہ محرم ہو گیا اور درمان اس کا محرم ہے.
جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک دوست تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے تو کیا وہ امامت کراتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ جا سکتی ہے؟
کوئی فرض نہیں اس نماز پڑھنے میں, ان شاء اللہ میں آپ کو جماعت کو آگے نہیں لگا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ آج علماء IFIF اور القاعدہ حماد اور دوسرے تمام تنظیموں کو فتنہ اور گمراہ کہہ رہے ہیں,
پھر ہم کن مجاہدین کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ سارے مجاہدین کسی نہ کسی تنظیم سے واقف ہیں.
ٹھیک ہے, دنیا میں صرف وہی تنظیم نہیں ہے, اور بھی تنظیم ہیں. آپ مطلقاً دعا کریں مجاہدین کے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. آپ یا دنیا کے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ سے ہوتا ہے کہ آپ دعا کریں اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. سچے مجاہدین ہیں, ان تک آپ کی دعا پہنچے گی اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگی.
اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے, اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت اپنی صاحبزادی سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میرے والد تمہارے علاوہ تمہارے دو بھائی اور دو بہن ہیں. حالانکہ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صرف ایک ہی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ تھی, مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی حمل سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حوالہ دیا گیا ہے احیاء العلوم غزالی جن نمبر 3 صفحہ نمبر 3. تو بتانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو فائدہ اس سے پہلے ان کا کیا ہوا ہے,
صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا تھا, حج نہیں ہے, خواب میں دیکھا تھا, اور جانتے ہیں جس مقام پر تھے جو ان کی کرامت شمار ہوئی, جس طرح کہ علماء نے کرامت میں اس کو شمار کیا ہے. پر صحت یا بات میرے سامنے نہیں ہے, امام حضرت ابوبکر کے ترجمے میں یہ چیز لکھتے ہیں, ان کی کرامات میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو وہ جو کرامت اپنے لیے برحق ہے, انہوں نے خواب میں دیکھا, اس لیے اس کی بیان سنائی ہے, تو کوئی برحق نہیں ہے.
اور اسی طریقے سے دو تین پوسٹ ہیں, انشاءاللہ اگلی مجلس میں رکھا جائے گا. ہم سوالات کافی ہیں, وقت کافی ہو چکا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم قریب سارے جوابات دیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا, اور تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ صرف سوالات ارسال کریں اور دوسری چیزوں کا جواب نہ دیں. زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اہم اعلان ہو تو ارسال کر سکتے ہیں. اور تمام سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ جب اگر آپ کسی کا نمبر ایڈ کے لیے بھیجتے ہیں تو براہ کرم پہلے اس آدمی کو اطلاع کریں, پھر اس کے بعد اس صاحب کا نمبر یہاں پر کال کریں. کیونکہ اکثر مرتبہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم ایڈ کرتے ہیں اور وہ کچھ دنوں کے بعد گروپ سے نکل جاتے ہیں. جن کو نکلنے کا شوق ہو تو پہلے آنے کی بھی زحمت نہ کریں. جزاکم اللہ خیر و احسن جزا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.